أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء توصيل يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا
جہاں تین درود ایک ساتھ بھیجے جائیں وہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں. تو جزاک اللہ. شریعت اسلامی کا احکامات کو دیکھیے تو اس میں ایک انتہائی مستحب عمل ہمیشہ باوضو رہنا ہے. باوضو رہنے کی شریعت میں انتہائی تاکید کی گئی ہے. یہ مسائل جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے انہیں عرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ چونکہ جب قرآن کریم کو انسان ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. قرآن کے الفاظ کو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے الفاظ کو سوائے پاکیزہ افراد کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، لہذا ضروری ہے کہ انسان حالت وضو میں ہو. اور چونکہ محفل قرآن ہونے والی ہے مجلس کے بعد، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیے گا، اور نئے آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور خود خدمت قرآن ہے یہ، لہذا آج کی مجلس بھی مختصر ہوگی انشاءاللہ، تقریباً 10:30 بجے تک آپ کی خدمت میں ہوں، اس کے بعد محفل قرآن یہاں ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیے. حالت وضو میں رہنا، اس کے بہت روحانی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں. دنیاوی فوائد سے آغاز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ دل کو اپیل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رزق کی زیادتی کے حوالے سے یہ بہت مفید ہے کہ انسان وضو کی حالت میں رہے. جیسے زیارت وارثہ کے بارے میں، اگر مومنین رزق کے حوالے سے پریشان حال ہے تو یہ مجرب طریقہ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کتابوں میں ایک طریقہ آیا ہوا ہے یا کسی عالم نے بیان کر دیا، نہیں، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور انہیں فائدہ ہوا ہے. وہ طریقہ کہ زیارت عاشورہ کی اور زیارت وارثہ کی تلاوت کیجئے گھر پر نکلنے سے پہلے، جب آپ جاب پر جا رہے ہیں، جب آپ بزنس پر جا رہے ہیں. ایک تو شب جمعہ تلاوت ہوتی ہے، وہ تو اپنے مقام پر، لیکن جب آپ جاب یا بزنس پر جا رہے ہیں تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے زیارت وارثہ کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد باہر جائیے. رزق کے حوالے سے انتہائی مفید ہے یہ. تو یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا، لیکن زیارت وارثہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے خدا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جس سے حسین کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے، جس سے حسین کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. یہ مقصد ہے زیارت وارثہ کا. اب کوئی اس مقصد کے تحت شاید نہ پڑھنا چاہتا ہو، تو شریعت نے ایک فائدہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، کم سے کم اسی لیے پڑھ لو. اسی طرح باوضو رہنا، اس کے بڑے روحانی فوائد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک دنیاوی فائدہ کہ رزق میں اضافہ ہوگا. روحانی فوائد کیا ہیں؟ امام خمینی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام خمینی کی عادت تھی ہمیشہ باوضو رہنے کی، ہمارے مراجعین کی عادت ہے، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ جیسے بسا اوقات آدھی رات کو ہماری آنکھ کھلتی ہے 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، بس وقت آنکھ کھلتی دوبارہ ہم سو جاتے ہیں. یہ ہر ایک انسان کی پریکٹس میں ہے. امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بستر سے اٹھتے تھے، پہلے جا کر وضو کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ آرام کیا کرتے تھے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں وضو کی حالت میں نہ ہوں. بلکہ شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ وہ جید عالم دین ہے کہ جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی ہے اور جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا ہے، یہ وہ عالم ہیں، بڑے واقعات ہیں ان کے. ایک مرتبہ کسی نے ان کی والدہ گرامی کو آ کر کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے اس مقام تک پہنچ گئے. کہا کہ اگر میرا بیٹا نبی بن جاتا تب بھی مجھے حیرت نہ ہوتی. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کون سا ایسا خاص عمل کیا ہے؟ کہا جب سے اس کی ولادت ہوئی کوئی ایک موقع ایسا نہیں گزرا کہ میں نے بغیر وضو کے اس بچے کو دودھ پلایا ہوں. یہ روحانی اثرات ہیں. بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، باپ کی گود میں ہوتا ہے، مجلس میں آتا ہے اور مصائب سید و شہدا کا تذکرہ ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ اس بچے کے دل پر کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے. ہم درک نہیں کر سکتے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اب یہاں جملہ کہہ دوں، اگر باوضو رہتے ہوئے بچے تربیت پاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، اور انڈین چینلز کے سامنے بچے تربیت پاتے ہیں تو ویسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سامنے. ان چیزوں کے روحانی اثرات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، مثال کے طور پر آپ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، وضو کرنا واجب ہے، لیکن قرآن کے ترجمے کو ہاتھ لگانا چاہتا ہو اس کے لیے وضو ضروری نہیں. قرآن کی جلد کو، اس کے حاشیے کو یعنی فوٹ نوٹس کو اگر وہ ہاتھ لگانا چاہتا ہے، وضو کرنا واجب نہیں ہے. فقط قرآن کے الفاظ عربی، انہیں ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، پہلی بات. دوسری بات، یہ ضرور مستحب ہے کہ اگر آپ بغیر ہاتھ لگائے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر جلد آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ براہ راست نہیں لگ رہے، تب بھی مستحب ضرور ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اس کے بعد تلاوت قرآن کی جائے. پھر ایک اور بات وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کرنے کی بہت تاکید ہے. اسے واخر اپنی زندگی میں اپنا کر دیکھیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی لذت سے ہم محروم ہیں. اسلام نے ہمیں بتلائی ہیں یہ چیزیں، مثال کے طور پر یہی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک درود بھیجتے ہیں محمد علی محمد پر، تسبیح حضرت زہرا ہماری روٹین میں ہیں لیکن اس کے اثرات شاید ہم محسوس نہیں کر پاتے، اس پہ کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے تسبیح رسول نے بیوی کو کب عطا کی تھی؟ اس وقت عطا کی تھی کہ جب بیوی گئی تھی رسول کے پاس اور جا کر کہا تھا کہ میں گھر کے کام کاج سے بہت تھک جاتی ہوں، لہذا آپ مجھے کوئی کنیز عطا کیجیے، یعنی بیوی کے گھر کے کام کرنے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی کی نگاہ پڑی تو سلمان آتے ہیں حضور کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ واہ عجبا انا بنا کر ملوک تجلس علی کراسی المذاہب وبنت رسول اللہ لا ثیاب لہ ولا ادارہ لہ، عجیب بات ہے اللہ کے رسول جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں وہ تو سونے کی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں اور جو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے، عجیب ہے، اس کے لباس پر پیبند ہے، اس کی چادر پر پیبند ہے، تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی تم نے حالت کو دیکھی لیکن کیا تم نے سنا کہ میری بیٹی اس حالت میں کیا کہہ رہی تھی؟ سلمان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا نہیں، کہا جا کر سنو کیا کہہ رہی میری بیٹی، سلمان جاتے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی کی زبان پر ایک جملہ تھا جو قرآن کی آیت ہے کہ وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اے انسانو یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے، تو رسول نے کنیز پہلے عطا نہیں کی، شہزادی فضہ تو بعد میں عطا ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے رسول نے کہا کہ بیٹی کیا تم بہتر سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ایک تسبیح سکھا دوں جو تمہیں دنیا و آخرت میں کام آئے؟ رسول نے اس وقت ایک تسبیح سکھائی، یعنی یہ تسبیح کس کام کے لیے تھی؟ کہ اگر میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اس تسبیح کو پڑھ کر میرے اندر تازگی آ جائے، یہ اس تسبیح کا فائدہ، شاید ہم نے کبھی محسوس نہ کیا اس فائدے کو، اس فائدے کو کیسے محسوس کیا جائے اس کی بھی علماء نے طریقے بتلائے، جب بھی تسبیح پڑھیے آرام آرام سے ایک ایک ذکر کو الگ الگ کر کے پڑھیے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ طریقہ نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا شاید اثر ہو جائے، اس کا بھی اثر ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اثر بالکل نہیں ہوگا، لیکن جو اصل اثر ہے اور ایک ایک ذکر کو دل سے ادا کرنے کی کوشش کی جیسے آپ کے دل سے نکل رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اس تسبیح کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، اس کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک نشانی ہے اس کی، اگر تسبیح کے بعد آپ کا دل گریے کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ وہاں سے کچھ عطا ہو گئی ہے، اس لیے کہ گریہ بہت اہم ہے، گریہ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہمارے استاد محترم ایران میں وہاں سے قافلہ لے کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں قافلہ لے کر گیا تو ایک حاجی تھا بہت مزاح کیا کرتا تھا، اسے لاکھ سمجھایا کہ دیکھو حج کا معاملہ ہے سیریس ہو جاؤ، لیکن سیریس نہیں ہوتا تھا، ایک دن جب ہم عرفہ میں تھے تو عرفہ میں خیمے سے باہر نکل رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہاں پر سارے خیمے ایک جیسے ہیں، باہر نہ نکلو گم ہو جاؤ گے، تو اس نے وہی مزاح میں کہا کہ قبلہ میں کہاں گم ہونے والا ہوں، آپ گم ہو جائیں تو میں آپ کو ڈھونڈ کے نکالوں گا، اس نے مذاق کیا، پھر واقعا ایسا گم ہوا کہ نہ عرفہ میں آیا نہ منا میں مل سکا، ہمارے صاحب کہتے ہیں ڈائریکٹ وہ مکہ چلا گیا تھا، اس لیے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب مکہ میں پہنچا تو بالکل تنہا، کیونکہ سارے حاجی تو عرفہ و منا میں تھے، لہٰذا تین دن بالکل تنہائی میں گزارے اس نے، کہتے جب میں مکہ پہنچا ہمارے استاد کہتے ہیں اس سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ تین دن میں نے تنہائی میں گزارے ہیں اور مولانا یقین کیجیے 30 سال بعد میری آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو آئے ہیں، کیوں؟ کہتے مولانا میں سمجھ چکا تھا کہ اب میں گم ہو چکا ہوں، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، آنسو اس وقت آتے ہیں جب دل میں احساس ہو جائے کہ اب میں گم ہو چکا ہوں، اب میں بھٹک گیا ہوں، جب یہ انسان سمجھتا ہے نا تو دل سے آنسو نکلتے ہیں، اور ہمارے پاس تو عظیم نعمت ہے ذکر حضرت سید الشہداء کی، جس سے دوسرے محروم ہیں، شاید اسی لیے الحمدللہ ہماری قوم میں دل پھر بھی نرم ہے لوگوں کے دوسری قوموں کی بہ نسبت، ذبح نہیں کرتے لوگوں کو اس طرح، اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے ہمارا دل جلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل نرم ہے، دیکھیے سید الشہداء ہمارے پاس موجود ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ تسبیح کے بعد اگر گریہ آ جائے. کتنی روایتوں میں ایسا ہے, مثلا نماز جعفر تیار میں, کہ نماز پڑھو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو چکی ہے. اس کی اہمیت ہے اپنی. تو عزیزان گرامی, یہ وہ چیزیں کہ جن کا اثر ہونا چاہیے. اسی طرح سے وضو, سونے سے پہلے وضو کیجیے. جو کہ روایت میں ہے کہ جو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم پریکٹس میں لے کر آئیں گے, خود بخود ایک روحانی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. آج چونکہ گفتگو محدود ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع پر کم سے کم کچھ بات ہو جائے, کم سے کم ایک جملہ آج ادا ہو جائے. امام دعا افتتاح میں ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ لا یفتک حجاب, حمد اس خدا کی جس کا پردہ چاک نہیں کیا جا سکتا, ولا یغلق باب, جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. مولا کائنات دعا صباح میں ارشاد فرماتے ہیں, الہی طرعت باب رحمتک بید رجائی, اے خدا تیری رحمت کے دروازے پر اپنے امید کے ہاتھوں سے دستک دے رہا ہوں. کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. امام سجاد ماہ رجب کی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں, بابک مفتوح للراغبین, اے خدا تڑپنے والوں کے لیے تیرا دل ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. فرمائیے, ولا يرد سائل, جس کے سائل کو کبھی رد نہیں کیا جاتا, ولا يخيب عامل, جس سے امید لگانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں محروم ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ روایت کا جملہ ہے نا, جب قیامت میں انسان پہنچے گا تو اس کی نیکیوں کا جب حساب کرے گا, وہ کہے گا بار اللہ یہ ساری نیکیاں تو میں نے انجام نہیں دی تھی, یہ نیکیاں کس لیے؟ خدا کہے گا یہ وہ دعائیں ہیں تیری جو تو نے دنیا میں کی تھی لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے میں نے قبول نہیں کی تھی, ہر دعا کے بدلے میں نے تجھے نیکی عطا کی ہے. اور سوارے کبھی خدا کی بارگاہ میں مایوسی ہے ہی نہیں, کبھی رد ہونا ہے ہی نہیں. دنیا میں نہیں ملے گا, کئی گنا بڑھ کر آخرت میں ملے گا. اور روایت کا آگے جملہ یہ کہ جب ایک بندہ مومن اس طرح دیکھے گا, خدا سے کہے گا بار الہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, سب کچھ وہیں مل جاتا تو اچھا تھا. جانے گرامی, اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں روزانہ کہ اہل بیت وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے. حتیٰ ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بس میں نے عرض کیا آج جو گفتگو محدود ہے, 10:30 بجے تک کا میرے پاس وقت موجود ہے, اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کی محفل ہے, آپ حضرت شرکت فرمائیے گا, میں اعلان کر چکا ہوں اس کا. ایک شخص آتا ہے سرکار خدمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, دو بہت فربا اونٹ, طاقتور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے. حضور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جو دو رکعت نماز خالص اللہ کے لیے دنیا داری کا خیال لائے بغیر انجام دے گا, ان دو میں سے ایک اونٹ میں اسے دے دوں گا. کوئی ہے؟ کوئی نہ اٹھا, جیسے خندق میں کوئی نہ اٹھا تھا, کوئی نہ اٹھا. رسول نے دوبارہ اعلان کیا, کوئی ہے جو خالص دو رکعت نماز اللہ کی خاطر انجام دے؟ اب توجہ فرما رہے ہیں, جو دو رکعت کا امام بننے کے قابل نہ ہو وہ مسلمانوں کا امام بننے کے کیسے قابل ہوگا؟ درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو تیار نہ ہوا, تیسری مرتبہ رسول نے کہا تب وہی اٹھا جو خندق میں اٹھا تھا. علی آتے ہیں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں دو رکعت نماز انجام دوں گا, دنیا میں کسی چیز کا خیال نہیں لاؤں گا اللہ کی خاطر. رسول نے کہا بسم اللہ. علی نماز شروع کرتے ہیں, نماز کا آخری سلام پڑھتے ہیں اور یہاں جبرائیل امین رسول پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام بھجوا رہا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کی تعمیل کیجیے اور علی کو ایک اونٹ حوالے کر دیجیے. رسول ایک جملہ کہتے ہیں, اب یہاں قابل توجہ بات, رسول کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ دنیا میں کسی چیز کا خیال نہیں آنا چاہیے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب علی تشہد پڑھ رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے دو میں سے کون سا اونٹ دیں گے. تو دنیا کا خیال تو آ گیا. جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ علی سوچ رہے تھے, تشہد میں علی سوچ رہے تھے کہ رسول مجھے کون سا اونٹ دیں گے, لیکن اس خیال سے سوچ رہے تھے کہ ان دو میں سے کون سا اونٹ زیادہ طاقتور ہے, کاش مجھے وہ مل جائے تو میں سب کا سب مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ کا وعدہ کیا تھا لیکن میں دونوں اونٹ علی کے حوالے کرتا ہوں. یہ ہے علی ابن ابی طالب. جب کچھ ملتا ہے تو اپنے پاس نہیں رکھتے, سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں جسے سب سے زیادہ ملا ہے اس کا نام ہے سرکار ختمی مرتبت, اور ان کے بعد جنہیں سب سے زیادہ ملا ہے اس کا نام ہے علی مرتضی. ایک جملے سے مصائب پہ جاؤں گا. اب تصور کیجئے جو ساری کائنات کو دینے والا ہو, جس کا باپ ساقی کوثر ہو, اس پر کتنا کٹھن وقت ہوگا کہ وہ دو گھونٹ سوارے آپ کرنے کے لیے دشمن کے سامنے آ جائے. اس طرح سخت وقت ہوگا اس حسین پر جس کے ہاتھ میں نہر کوثر ہو. وہ آئے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر اور کہے کہ اے فوج اشقیا, یہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے, اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے, اس بچے کا تو قصور نہیں, اسے پانی پلا دو. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. فرماتے ہیں کہ اے بیٹا, تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے, اپنی حجت ان پر تمام کر دے. اب جو بچے نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی, فوج اشقیہ میں انقلاب آنا شروع ہوا. ہمارے ساتھ کہتا ہے اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کتھا کر دیا. ہرملا کا 3 بال کا تیر چلا, بچہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہوا. اور اب یہ وہ مرحلہ ہے جو بہت سخت ہے, بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا ہے. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, حسین 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں, اور ایک شعر حسین کی زبان پر. حسین کہتے ہیں یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استفلی لتستنفا ابوی یرحمونی. اے میرے شیعو, کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے, تم اپنے مولا کو دیکھتے, تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ, پانی پلانے والا کوئی نہ تھا. حسین دل کھڑا کر کے خیمے میں داخل ہوتے. اب ایک جملہ سکینہ نے کہا, ایک جملہ رباب نے کہا. سکینہ آگے بڑھتی ہے, آ کر کہتی ہے بابا ہم سمجھ گئے, بابا آپ کو اصغر زیادہ پیاسے ہیں, پیارے ہیں. اصغر کو پانی پلا لیا, سکینہ کی پیاسی یاد نہ آئی. بابا حسین نے ابا کے دامن کو الٹا, کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا, تیر کھا کر آیا. اور اب جو ماں نے دیکھا, ماں نے ایک جملہ کہا, 6 مہینے کی محبت کو ایک جملے میں کہا, یا بولیا ہم اس لوکی اولاد, بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا. ارے یہ کیسے مسلمان تھے جو جیسے 6 مہینے کو ذبح کر.